أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات. Muharram Haram has started, and tomorrow is the first, and the moon has been sighted, and we are proud that we start our Islamic lunar calendar with the zikr of Hussein ibn Ali. Thanks. And inshallah, from tomorrow onwards, I will be speaking on the subject of Qiyam of Karbala and the Taharat of Qalb. But tonight is the Majlis of Istiqbalul Aza, as we are welcoming the month of Aza of Imam Hussein alayhi salam. And I would like to talk about a little bit on some of the values that belong to the Azadari of Imam Hussein alayhi salam. And it is extremely important that we transfer the values of Quran and Ahlul Bayt alayhi salam to our younger generations, so they can also continue to perform and to execute all these glorious divine values with the same fervor and the same strength and the same iman. The hadith of Imam Hussein alayhi salam, which I recited in the beginning of my speech, where he says, "Man kana badhilan fina muhjatahu," whoever is ready to give for the sake of us his blood, muwattanan ala liqa'illahi nafsahu, and he is prepared to meet Allah, That means he has prepared himself to meet with Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. He must get along with us. He must come along with us.
As a mu'min in the imamat and walayat of Ahlul Bayt, every Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wa salam is obliged to get along with Imam Hussein alayhi salam. And there is no option being a mu'min not to get along with the Imam. And only those people who get along with Imam Hussein alayhi salam are the only ones who will get along with Imam Mahdi alayhi salatu wa salam tomorrow.
And anyone who is not ready to get along with Hussein ibn Ali alayhi salam must remember that he is not counted to be with the 12th Imam, and he is not able to join the Imam unless he performs the tawbah and corrects himself and again gets along on the straight path. So the path of Hussein ibn Ali alayhi salam is the path of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the straight path of Islam. And in the hadith, we find it has been the constant behavior of the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam that they always used to talk to people according to their mental levels. Inna ma'ashir al-anbiya, in the hadith of the Prophet, he says, we the group of prophets, umirna an nukallim al-nas, we have been commanded to talk to people, ala qadri uqulihim, according to their intellects, their respective intellectual levels. So they always used to talk to people according to what they used to deserve to get. Whatever you and your ruhaniyat, your spirituality deserves to receive, whatever level of nuraniyat and the illuminous teachings of the Quran and Ahlul Bayt your ruhaniyat deserves to get, you will be taught that much only, unless and until you elevate your spirituality to a level to receive the nur and nuraniyat of a higher level, and then you will find that the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam will be providing that ni'mat of Allah to you. Because they are not bakheel, na'udhu billah min dhalik. They are not a miser. They are ready to provide any and every ni'mat that comes from Allah through them to the universe, because they are the wasatatul faiz. They are the only, the one and only divine means, the means that Allah subhanahu wa ta'ala has assigned for the entire universe to get the blessings. So every ni'mat of Allah first comes to the Prophet and Ahlul Bayt and then gets distributed to the rest of the universe. So every ni'mat of Allah first comes to the Imam of the time and then gets distributed to all the rest of the people according to what we deserve. That's where the role of the taharat of qalb kicks in, which we are going to discuss inshallah in the future speeches a little bit elaborately. But tonight is about the concept of the aza of Imam Hussein alayhi salam and the values. And in the hadith, we find that Imam Sadiq alayhi salam has said,
Kamal ziyarat ki ye riwayat hai, ki jo motabar riwayat hai mere maula chhate Imam alayhi salatu wasalam ki, jisme aapne kya farmaya hai. Imam Sadiq alayhi salam says, wallahi, please pay attention, especially my youth, and I want my youth to understand and to take away this hadith along with them as a great blessing from this majlis of Imam Hussein. So my sixth Imam alayhi salam says that, wallahi, law haddastukum bi fadli ziyaratihi wa bi fadli qabrihi la taraktumul hajja ra'san wa ma hajja minkum ahad.
I swear to Allah, if I talk to you people about the fazilat, about the superiority of the ziyarat of his, Imam Sadiq is talking about Imam Hussein alayhi salam, I swear to Allah, in other words, if I talk to you people about the fadilat of the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam and the fadilat and superiority of his grave,
you guys would have abandoned Hajj. You would abandon Hajj and none of you would go for Hajj.
Now we understand how much important is the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam.
This is our first value
that we would like to discuss tonight. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Hajj is very important as well in Islam. We all know it very well. Hajj is wajib. For those of us who can afford, once in a lifetime, if we have istata'at, we can afford it, it's wajib on us to go for Hajj. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, on the other hand, is mustahab, is not wajib. Isn't it right? But, having said that, this is not a matter of surprise at all for anybody who has a little bit of understanding and he has tasted the ma'rifat of the religion and has basirat and insight into the religion. It's not a matter of surprise for him to understand that there are so many mustahab things of Islam which are superior than the wajib in the reward and the importance.
Of course, a wajib is also important, and that's why Allah made it wajib. There's no question about that. We all know it. But certain mustahab things, for example, namaz al-shab, salatul layl, the night prayers, obviously it is more important. It has
much more sawab and reward than praying your fajr prayers. Isn't that right?
Fajr prayers is wajib. We all have to pray it. There's no escape for a person. But when it comes to the night prayers, of course there's an escape. It's not wajib. But whenever we come forward and do something which we were not obliged to do, when we do something which what we were not supposed to do necessarily, but we do it voluntarily for the sake of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that increases the value of the ibadat that we perform.
So just like praying the namaz shab makes it clear that a person holds great value and he has tremendous ishq and love towards Allah subhanahu wa ta'ala.
That's why he wakes up in the middle of the night while the rest of the people are sleeping. But he doesn't care about his comfort and sleep. He cares about Allah's love. So he wakes up and he performs his namaz shab, which is also a big deal in Islam. You know, somebody came to Imam Ali alayhi salam and said that, you know, I am deprived, I am mahroom.
Maula, main to namaz shab padhne se mahroom hu.
Mujhe to meri aankh nahi khulti. Maula kainat ne kya farmaya? That anta rajulun qad qayyadatka dhunubuka.
You are a person whose sins have seized him.
تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر کے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے.
تو معلوم ہوا, اسی لیے ہمارے علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ توفیق میسر ہو, ہمارے شامل حال ہو کہ میری آنکھ آج رات نماز شب پڑھنے کے لیے کھلے, تو اس لیے مجھے چنانچہ ضروری ہے کہ میں آج دن بھر گناہوں سے پرہیز کروں.
اگر میں نے سارا دن گناہ نہیں کیا
تو جا کے میں امید رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے توفیق ملے کہ میں رات میں بیدار ہو سکوں اس الہی محبت کے مظہر عبادت کو انجام دینے کے لیے.
اور اگر انسان گناہوں میں ملوث ہے, دن میں گناہ انجام دیے ہیں, تو پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں توفیق ملے گی.
اور جن گناہگاروں کو توفیق ملتی رہی اس کو آپ توفیق نہ سمجھیے گا. خوارج جیسے منحوس اور ملعون لوگ تاریخ میں, جو کہ نشانہ ننگ ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر,
جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی نماز شب پڑھا کرتے تھے مگر مولا کائنات کو کافر سمجھتے تھے, نعوذ باللہ.
تو اس قسم کی نماز شب کی بات نہیں ہوئی کہ جو نماز شب کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم اس نماز شب کی بات کر رہے ہیں جو نماز شب کہلائے جانے کے قابل ہے, جو روح عبادت کے ہمراہ ہے. اور روح عبادت اور تمام کی تمام عبادتوں کی روح اسلام میں ولایت اہل بیت.
Every single worship of Islam, the entire religion, the essence of the entire religion is nothing but the walayat of Ahlul Bayt alayhi salam, which is basically the biggest wajib in Islam. If somebody asks you what is the biggest wajib in Islam, the biggest wajib in the entire religion is the walayat of Ahlul Bayt. There's nothing bigger than that. Because of that, we believe in the Risalat of Rasulullah. Because of that, we end up believing in the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala because of the Imam of the time and his Walayat. If we abandon his Walayat, we will never believe in Tawheed and we will never end up believing in the Risalat of Rasulullah either. And those of the people who are falsely claiming to be believing in the Tawheed and Risalat, while turning their backs to the walayat of Amir al-Mu'mineen, their tawheed is also not acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala, and their belief of risalat is also not acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. So the key to the acceptance of the belief of tawheed and the key to the acceptance of the belief of risalat is nothing but the walayat of Ahlul Bayt. This has to be very clear in the minds of our youth, so there's zero ambiguity. So what I was saying is that Namaz al-Shab itself is also very important. In the light of the hadith of Imam Ali al-Islam, we obviously understand that we need to avoid the sins. Hame din bhar mein gunahon se
parhez karna padega. Agar din bhar hum gunahon se parhez karenge to jaake Allah Taala ki taraf se ye taufeeq shamil hal hogi inshaallah ke hum Namaz al-Shab ke liye bedaad ho sake. Aur Namaz al-Shab padh lena aaj ki shab ye توفیق زا ہے یہ that generates the further توفیق یہ مزید توفیق اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف جذب کرتا ہے تاکہ آپ کل کے روز دوبارہ گناہوں سے پرہیز کر سکیں
اور کل کے دن جب آپ دوبارہ آج کی نماز شب کی وجہ سے کل کے دن آپ گناہوں سے دوبارہ پرہیز کریں گے تو اس کے بعد آپ کو مزید توفیق ملے گی کل کی رات دوبارہ بیدار ہونے کی کس طریقے سے یہ چین ریاکشن ہے علم اخلاق میں سکھایا گیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا طہارت روح کس طریقے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے انسان کے نماز شب پڑھنے کے ساتھ کیونکہ اللہ کی محبت کی باتیں ہیں یہ محبت کا راستہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ حضرات یہاں فرش عزا کے اوپر تشریف فرما ہیں یہ فرش عزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے Never ever underestimate the majlis of Imam Hussain alayhi salam, even though it may be held by just one person in his house. I have been traveling so much, you know, in different places and countries, and I've been to places where I had recited majlis in front of two people. You know, one brother called me to read the majlis in a country, and basically there was one other mu'min sitting there, and that's it. I said, where are the rest of the brothers? He said, there's nobody, we are just two of us here. I said, that's perfectly okay.
Because we are not reading the majlis for the sake of the people anyway, to begin with. Ye logon ki khatir kya koi kaam ho raha hai? Islam mein kaun si ibadat hai to logon ki khatir hoti hai, log kya kahenge? لوگ آ کے میری تعریف کریں, لوگ آ کے میرے ہاتھ چومیں, لوگ آ کے میری تمجید کریں, لوگوں کی خاطر کوئی عبادت ہوتی ہے؟ وہ تو عبادت ہی نہیں ہے. جہاں لوگوں کی خواہش بیچ میں آ گئی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو عبادت کہاں رہی؟ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ فقط یہ کہ عبادت ہے بلکہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے.
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ توحید اس ولایت کے اوپر وابستہ ہے.
رسالت کا پورا عقیدہ متوقف موقوف ہے ولایت اہل بیت پر. تو یہ فقط عبادت ہی نہیں, افضل ترین عبادتوں میں سے ہے. اور معتبر حدیث میں یہ موجود ہے, وارد ہوا ہے, it's there in the authentic hadith that the angels
are arriving in the majlis of Imam Hussain علیہ السلام, and what they do, they spread their wings under the feet of those people who are sitting in the majlis. According to the authentic hadith,
all of you right now are sitting over the wings of the angels of Allah.
according to the authentic hadith from Ahlul Bayt alayhim as-salam, all of you right now are sitting over the wings of angels. And when these angels of Allah return back to the heaven, the angels of heaven ask them, what is this kind of beautiful smell, which I'm paraphrasing these narrations in my own words, what is this beautiful smell that is coming from you? And they tell them, well, we have been to the world and we participated in the majlis of Hussein ibn Ali. There was a bunch of people on earth who were talking about Hussein ibn Ali. We went and participated in that gathering. What we did, we spread our wings under their feet. And this beautiful smell is coming because of the fact that we spread our wings under their feet. مناظر فرمایا آپ نے کہ کتنی عظمت ہے اس مجلس امام حسین کی. لہذا اب جب یہ ملائکہ زمین سے واپس لوٹتے ہیں آسمان کے فرشتوں کے پاس اور آسمان کے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمدہ خوشبو کیسے آ رہی ہے, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ خوشبو کا سبب یہ کہ ہم زمین پہ گئے تھے اور وہاں مجلس حسین ابن علی منعقد ہو رہی تھی, اور ہم نے اپنے پروں کو عزاداران امام مظلوم کے قدموں تلے بچھایا ہوا تھا, اور یہ اس کی خوشبو ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے. چنانچہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی زمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایسی خوشبو پیدا ہو جائے. صلوات پڑھیے امام والا. The angels of heaven say that, okay, let us also go to the earth so we can also gather this kind of beautiful smell. See, despite the fact they are in the heaven, despite the fact all angels are made of nur, despite the fact all the angels obey Allah, isn't that right? They never disobey, they never sin, but they still don't have that kind of smell which comes from the majlis of Imam Hussain only. There's a special smell. And when these angels are trying to go to the earth, the angels that just came from the earth say to them, no need for you to go because the majlis has already ended. That's why we came here. Majlis ended. And they said, okay, that's still okay. The hadith says the angels still go to the earth from the heaven even though the majlis has ended. And they come and they rub their wings on the place where the Azadaran-e-Imam-e-Mazloom were sitting. And they still end up getting the same beautiful smell the way the earlier angels acquired the smell. Salawat par Imam Wala.
یہ عزاداری, یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلسیں ہیں, یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں ملتی شرکت کرنے کی.
نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یا حسین کہنے سے محروم ہیں, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مگر آنکھوں سے ایک قطرہ اشک جاری نہیں ہوتا حسین مظلوم کے لیے. نہ جانے کتنے ہیں, نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں, روزوں پہ روزے ہو رہے ہیں, حج بھی انجام دیے جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف بھی ہو رہے ہیں, مگر حسین مظلوم کے لیے قطرہ آنکھوں سے نہیں بہ رہا.
یہی تو ویلیوز ہیں جن کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جس شخص نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا,
جس شخص نے گریہ کیا یا دوسروں کو رلایا یا رونے والی صورت بھی بنائی.
بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں,
مگر انسان اپنے آپ کو ان کا مشابہ تو بنائے, رونے والوں کا, عبادت کرنے والوں کی جیسا اپنے کو بنا لے, شباہت پیدا کر لے ان کے ساتھ.
شباہت کی بڑی بڑی امپورٹنس ہے اسلام میں کہ ہم شباہت پیدا کریں صاحبان ایمان سے. کفر کے ساتھ کسی بھی قسم کی شباہت نہیں ہونی چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کے ساتھ شباہت پیدا کی وہ انہی میں سے ہے. مولا کائنات نے حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ لعن اللہ, اللہ لعنت کرے ان مردوں پہ کہ جو خواتین کے ساتھ شباہت پیدا کر لیں. المتشبہین من الرجال بالنساء. ولعن اللہ, اور اللہ مضمون روایت, اور اللہ لعنت کرے ان خواتین پر
کہ جو المتشبہات, کہ جو شباہت پیدا کر لیں مردوں کے ساتھ.
تو اسلام میں کسی بھی جینڈر کو
کسی دوسرے جینڈر کے ساتھ شباہت کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ ملعون قرار دیا گیا ہے مولا کائنات کی حدیث میں. مومن کو کافر سے شباہت کرنے سے روکا گیا ہے,
برادر کسی بھی قسم کی شباہت پہ،
لگا آپ اگر صاحبان ایمان کے ساتھ، آپ اگر اہل تقویٰ کے ساتھ، آپ اگر اہل فضیلت کے ساتھ، آپ اگر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو روحانیت اور نورانیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ شباہت پیدا کریں تو آپ بھی انہی کے ہمراہ شمار کیے جائیں گے.
انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں بھی بہ رہے،
مگر ہم رونے جیسی صورت تو بنائیں، کوشش تو کریں، یہ ہمارے اخلاص کی علامت ہے.
یہ علامت اخلاص ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے، آنسو نہیں بہے مگر کوشش تو کی ہے،
اس کے اوپر بھی جنت ہے.
ظاہر آف کورس انسان کو معرفت اہل بیت تو ہونی چاہیے، ساری عبادتوں کے لیے معرفت شرط ہے، زیارت کے لیے بھی معرفت شرط ہے، رونے کے لیے بھی معرفت شرط ہے. وہ تو واضح سی بات ہے، مولا کائنات نے پہلے ہی نعت العلاقہ میں فرمایا
لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفہ، اللہ تعالیٰ کوئی عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا. تو وہ تو واضح ہے کہ بغیر معرفت کے تو زیارت بھی کام نہیں آتی ہے، بغیر معرفت کے نماز بھی کام نہیں آتی ہے، بغیر معرفت کے روزہ بھی کام نہیں آتا. تو ہر عبادت میں معرفت شرط ہے مولا کائنات کی حدیث کے تحت
نعت العلاقہ. تو معرفت تو خیر ہونی ہی چاہیے، وہ تو لازمی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بھی نہ جانے کتنے جا رہے ہیں، مگر مولا کیا فرماتے ہیں کہ لو حدثت واللہ I swear to God if I tell you people about the فضیلت and superiority of the زیارت،
that means زیارت of امام حسین علیہ السلام and the superiority of his grave، you would abandon the حج and none of you would go for حج.
So people are still obliged to go for حج. But again, that doesn't mean that, Hajj is not wajib. No, of course, Hajj is wajib. But like I said earlier, some of the mustahab things are more important than some of the wajib things.
And some of the mustahab things in Islam have much more reward than the wajibs.
Now let's go to the hadith of Hazrat Aisha. She says, I saw the Holy Prophet and expressing his extreme love, his love towards Imam Hussein alayhi salam. And she said that ma aksara ma ashadda i'jabaka bi hadha as-sabi,
aap kitni mohabbat karte hain, kitna chahte hain is bacche ko.
To aapne kya farmaya, aapne farmaya ke main kyon mohabbat na karun, aur is
wa huwa samaratu fuadi, jabki ye mere dil ka ye mewa-e dil hai,
ye bachcha jo hai mera mewa-e dil hai. اور پھر فرمایا کہ ستقتلوہ, میری امت کے بعض کچھ لوگ اس کو, میری امت والے ان ادر ورڈز اس کو قتل کریں گے,
اور جو شخص بھی اس کی قبر پہ جائے گا اس کو میرے ایک حج کا ثواب ملے گا.
تو اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ
آپ کے ایک حج کا ثواب, آپ نے فرمایا کہ میرے دو حجوں کا ثواب.
معتبر روایت پیش کر رہا ہوں.
جب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے دو حجوں کا ثواب مل گیا, کہا میرے چار حج کا ثواب.
حضرت عائشہ تعجب کا اظہار کرے چلے جا رہی ہیں اور پیغمبر اکرم ثواب کو دگنا کر کے بیان کیے جا رہے ہیں.
وہ تعجب کا اظہار کیے چلے جا رہی ہیں اور پیغمبر اکرم ثواب کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, دو برابر دگنا.
Prophet is constantly increasing and mentioning the ثواب of multiplying it twofold, double, I mean.
So finally the hadith ends up that the Prophet mentions that the sawab of one ziyarat of Hussein ibn Ali equals to 90 hajj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
یہ ہمارے حج کی بات نہیں ہو رہی, ہم تو حج پہ جاتے ہیں مگر ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے حج
بارگاہ الہی میں قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم. یہ پیغمبر اکرم کے حجوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ مسلم طور پہ ان کی ساری عبادتیں قبول ہیں. یعنی مولا امام حسین کی ایک زیارت کا ثواب رسول اکرم کے 90 قبول شدہ حجوں کے برابر ہے.
کہاں 90 حج اور کہاں امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت. یہاں تک کہ in another حدیث we find امام صادق علیہ السلام says ان ارضا that the earth of Kaaba said that من مثلی who is similar to me, میرے جیسا کون ہے. زمین کعبہ کہتی ہے کہ میرے جیسا کون ہے.
قد بن الله على بيته على ظهري ويأتين الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه.
مضمون روایت کہ زمین کعبہ یہ کہنے لگی ایک دن
کہ مجھ جیسا کون ہے.
اب یہ تعجب نہیں کیجیے گا کہ زمین گفتگو کر رہی ہے, اس زمین بھی اللہ کی زندہ مخلوق ہے جیسے کائنات کی باقی ساری چیزیں, جس طریقے سے انسان ہیں, جن ہیں, حیوانات ہیں, زندہ ہیں, نباتات ہیں, زندہ ہیں. اسلام کی روح سے حیات کا تعلق صرف انسان و جن, حیوان و نبات کے ساتھ نہیں ہے, حیات کا تعلق کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ قرآن نے پہلے اعلان کیا ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم,
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم لوگ سمجھتے نہیں ہو.
ہم نہیں سمجھ پا رہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمیں انکار کر بیٹھے
یہ ساری کی ساری باقی چیزیں کائنات کی, انسانوں جنوں حیوانوں کو چھوڑ کے یا نباتات کو پودوں کو چھوڑ کے باقی سب مردہ ہیں. کہ ہمیں کہاں سے حق مل گیا کہ ہم فیصلہ کریں باقی اشیاء, باقی موجودات عالم کے بارے میں. کائنات نے پہلے ہی قرآن نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ کائنات کی ساری چیزیں آیت قرآن کی روشنی میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تسبیح کر رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ زمین بھی زندہ ہے, ہمارے اعمال کے اوپر شاہد ہے, گواہ ہے, ہمارے اعمال کے سلسلے میں گواہی دے گی.
مولا کائنات جب بیت المال تقسیم فرمایا کرتے تھے
تو بیت المال تقسیم فرمانے کے فوراً بعد دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے زمین کو مخاطب کر کے فرماتے تھے اشہدی انی ملعتکی بحق وفرختکی بحق, گواہ رہنا, زمین سے فرما رہے تھے گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں حق کے ذریعے سے بھرا اور حق کے ذریعے سے خالی کیا.
بیت المال کو تقسیم کرنے کے بعد فرماتے تھے زمین کو مخاطب کر کے, تو زمین بھی اللہ کی ایک زندہ مخلوق ہے,
کسی کو حق حاصل نہیں کہ زمین کو مردہ سمجھے,
اللہ کی تسبیح کر رہی ہے.
کیا تسبیح مردہ چیز تسبیح کر سکتی ہے؟ کیا کوئی مردہ شے تسبیح کر سکتی ہے جس میں جان ہی نہ ہو؟ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی زندہ ہے,
تسبیح کر رہی ہے, ہمارے اعمال کی گواہ اور شاہد بھی ہے, روز قیامت سارے کے سارے اعمال کی شاہد ہے. پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ سورہ زلزال کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
يومئذ تحدث اخبارها, وہ دن جب زمین اپنی خبریں سنائے گی.
اور پھر پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ زمین کون سی خبریں سنائے گی؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں.
فرمایا کہ ہر مرد و زن, ہر مرد اور عورت نے روئے زمین پہ جو کام انجام دیے ان کے سلسلے میں زمین گواہی دے گی.
لہذا فرمایا آپ نے یہ سورہ زلزال کی تفسیر میں بیان کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ زمین اللہ کی طرف سے اسائنڈ ایجنٹ ہے جو ہمارے اعمال کو
نہ فقط یہ کہ اس کی گواہی دے گی بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو رجسٹر کر رہی ہے, اس کو ثبت کر رہی ہے, اس کو محفوظ کر رہی ہے, مسجل کر رہی ہے, تسجیل کر رہی ہے اعمال کی. سارے کے سارے اعمال محفوظ ہیں زمین کے حافظے میں. کتنا شعور ہے زمین کو, یعنی اس کو بھی یہ بھی تمیز ہے کہ کون سا عمل مومن انجام دے رہا ہے, کون انسان مومن ہے اور کون کافر ہے جو میرے میں اوپر چل رہا ہے, اور کس کا عمل اللہ اور رسول اہل بیت کے فرمائے کے مطابق ہے اور کس کا عمل اللہ اور رسول اہل بیت کے فرمائے کے برخلاف ہے. اس کی بھی تمیز ہے زمین کو, جو نہ جانے کتنے سارے انسانوں کو تمیز نہیں ہے. تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم اس مخلوق خدا کو مردہ سمجھیں جس کے پاس بہت سارے انسانوں سے زیادہ شعور ہے؟
برادر فرمایا آپ نے, تو اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے, بالکل بھی تعجب نہیں کیجیے گا کہ زمین نے ایسا کیسے کہا کہ من مثلی, مجھ جیسا کون ہے. خانہ کعبہ کی زمین نے ایسا کیسے کہا؟ بڑے بڑے ہمارے عرفا گزرے ہیں
جب وہ سجدے میں, عبادتوں میں, سجدے میں جا کے سبوح قدوس پڑھا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ در و دیوار سے آوازیں آتی تھیں سبوح القدوس.
سنتے تھے کیونکہ حجابات نہیں تھے,
they didn't have the curtains of sins on their spirituality to block their vision
to see the realities of the universe, malakut as-samawat wal-ard, the hidden realities of the heavens and earth. They used to see because there were no curtains and hijabat of sense. So even our urafa used to listen to those of the voices coming from the earth.
So earth also speaks. Isn't that right? Prophet and Imam Ali used to talk to the earth.
So we find, coming back to the point, that the earth said that who is like me? The earth of Kaaba said that who is like me? Because Allah made His house on top of me. وَيَأْتِينَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. And people come to me from all the far-lying corners of the earth.
And جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ. And I was made a haram, a sacred, holy place of Allah. A place of His security, haram-e amn-e ilahi. And when Allah heard that statement from earth, Allah said that Allah subhanahu wa ta'ala, the hadith says, Allah subhanahu wa ta'ala said to earth that stay quiet, waqarri, and calm down. Because, see, look, what's the reason behind that? Allah says to the earth of Kaaba that stay quiet and calm down.
فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي. I swear to my izzat and dignity and my majesty. اپنے عزت و میرے عزت و جلال کی قسم کہ تمہاری مثال زمین کربلا کے سامنے ویسی ہے کہ جیسے ایک سوزن, ایک نیڈل, ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے اور جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگ جائے گا, یہ ہے تمہاری مثال زمین کربلا کی فضیلت کے سامنے.
ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ تمہاری مثال زمین کربلا کے ساتھ, ایک سوئی آپ سمندر میں ڈبو لیجئے,
کتنا پانی لگ جائے گا اس میں؟ ایک قطرہ, دو قطرے, یہ لگے گا نا, 50 قطرے تو نہیں لگیں گے. یہ مثال ہے زمین کعبہ کی معتبر حدیث کے تحت زمین کربلا کے مقابلے میں. اور اگر حسین کو اور کربلا کو خلق نہ کیا ہوتا تو کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا تمہارے سمیت.
کیا جواب دیا پروردگار عالم نے زمین مکہ کو؟
یہ اللہ و زمین مکہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے.
یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو معصومین ہمیں بیان فرما رہے ہیں, ہم تو سنتے نہیں یہ خبریں. لہذا زمین کربلا کی اتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ روز عرفہ, آپ جانتے ہیں نا کہ روز عرفہ تو حج پہ جب لوگ جاتے ہیں تو روز عرفہ ہوتا ہے پہلا دن, جو 9 ذی الحجہ کا ہے. میدان عرفات,
مکے سے سارے حاجی احرام باندھ کے میدان عرفات جاتے ہیں, اسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں.
امام حسین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عرفہ وارد ہوئی ہے جو پڑھی جاتی ہے, شدید, بہت زیادہ ثواب ہے پڑھنا.
روز عرفہ میں حاجی حضرات سارے میدان عرفات میں اکٹھے ہیں, اور روز عرفہ ہی کے دن اسلام اور شریعت امام صادق علیہ السلام میں مستحب ہے امام حسین کی زیارت کرنا.
لکھنا آپ نے کہ شریعت ہی کہہ رہی ہے کہ حج پہ جاؤ, اور شریعت ہی سکھا رہی ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنا بھی روز عرفہ مستحب ہے, اور زیارت پڑھی جاتی ہے روز عرفہ کے دن, زیارت پڑھی جاتی ہے. اب راوی نے آ کے سوال کیا میرے مولا سے. اب سوال ملاحظہ فرمائے, راوی پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا ایک تو مجمع اس وقت موجود ہے میدان عرفات میں کہ جو حج انجام دے رہا ہے, اور ایک مجمع اس وقت اکٹھا ہوا ہے کربلا کی زمین پہ کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا ہے. اب یہ دو مجمع ہیں, دونوں کے دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. آپ یہ فرمائیے مولا کہ ان دونوں مجمعوں میں سے کون سا مجمع اللہ کی نگاہ میں افضل ہے؟ سوال دیکھیے, سوال کرنے کے لیے بھی تو سلیقہ چاہیے. بعض لوگوں کو سوال کا بھی سلیقہ
نہیں آتا. حسن السؤال, عربی میں کہتے ہیں کہ حسن السؤال نصف العلم, ڈھنگ سے سوال کرنا, اچھائی کے ساتھ عمدہ طریقے سے کوشچن کو پریزنٹ کرنا, یہ آپ کے آدھے علم کی دلیل ہے کہ آپ کو آدھا علم تو آتا ہے.
تو سوال بھی ڈھنگ سے پریزنٹ کرنا بڑی بات ہے, سب کو یہ سلیقہ نہیں آتا. تو بڑا اچھا سوال کیا ہے پوچھنے والے نے امام معصوم سے کہ مولا ایک مجمع اللہ کی عبادت کر رہا ہے, کربلا میں موجود ہے, ایک مجمع اللہ کی عبادت کر رہا ہے,
میدان عرفات میں حج انجام دے رہا ہے, حج پہ موجود ہے, روم عرفات, دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں, یہ والا مجمع افضل ہے اللہ کی نگاہ میں یا وہ والا مجمع افضل ہے؟ اب مولا نے کیا جواب دیا؟
مولا فرماتے ہیں کہ وہ مجمع کہ جو کربلا میں اکٹھا ہے وہ افضل ہے. اور اب جو دلیل پیش کی ہے معصوم نے وہ یہ ہے لِأَنَّ فِي أُولَئِكَ
وَلَدَ الزِّنَا وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ وَلَدُ الزِّنَا, اس لیے کہ وہ والا جو مجمع ہے یعنی میدان عرفات میں جو مجمع اکٹھا ہے اس کے اندر اولاد زنا بھی شامل ہیں, جبکہ یہ والا مجمع کہ جو کربلا کی زمین پہ اکٹھا ہے اس میں کوئی ولد زنا شامل نہیں ہے.
تو معتبر حدیث ہے نا, لا یبغضک الا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق, اری آپ کے ساتھ کہ مومن آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا
اور منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا.
اب بعض روایتوں میں
کافر کا لفظ ہے کہ کوئی کافر مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہی نہیں, کوئی منافق مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے. منافق کا کام ہے بغض کرنا,
مومن کا کام ہے محبت کرنا. تو اگر آپ کو محبت اہل بیت نظر آ رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. من وجد فی قلبہ برد حبنا, امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں یہ باتیں, من وجد فی قلبہ برد حبنا, جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرے, ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے اپنے دل میں, اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. فانہا, کیونکہ اس نے لم تخن اباہو, اس شخص کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. فرمایا آپ نے یہ مسئلہ بہت گہرا اور بہت ہی فنڈامنٹل اور بنیادی مسئلہ ہے انسان کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفات میں موجود مجمع کے اندر تو کفار, ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو کفار سے بدتر ہیں, ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کو مسلمان کہنا اسلام کے لیے باعث ننگ ہے, ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بے بہرا ہے, ولایت اہل بیت چھو کے نہیں گزرے, ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جو منافق ہیں, جو مصداق ہیں سورہ منافقون کے. یا اصحاب کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, مگر جو واقعی صحابی رسول کہنے کے قابل ہو ان کا احترام کرتے ہیں, ان کا تو ہم بھی احترام کرتے ہیں اور لازمی سمجھتے ہیں ان کے احترام کو, مگر وہ لوگ کہ جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوا تو وہ بھی تو موجود تھے نا پیغمبر کے دور میں, تو سورہ منافقون کن کے لیے نازل ہوا؟ تو وہ لوگ کہ جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوا ان کا ہم کبھی بھی احترام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا احترام نہیں کرتا ہے. تو لہذا جو مجمع کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے اس مجمع کے اندر سوائے صاحبان ایمان اور ولد الحلال لوگوں کے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہو سکتا, یہ مسلمات میں سے ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اس عزاداری کو فروغ دیں, ہمارے بچے بھی فخر محسوس کریں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس منعقد کرنے میں, اسی شد و مد کے ساتھ, اسی شان و شوکت کے ساتھ, اسی عظمت کے ساتھ. ہمارے بڑے بڑے اساتذہ حوزہ علمیہ میں یہ بیان کرتے ہیں, اگر باپ پانی پلایا کرتا تھا مولا ابو الفضل عباس کے نام پہ تو بیٹے کو چاہیے کہ اس باپ کی سنت کو جاری رکھے, نو میٹر واٹ کم واٹ مے,
Don't change the sunnah of your father when he is doing such a great job. You have to continue the same job. Forget about everything else. Nothing is more superior than Abu Fadl Abbas.
Nothing is more superior. So, agar aapke walid jo hai pani pilaye kehte the, to aapko bhi chahiye ki aap sabil lagaye Maula Abu Fadl Abbas ke naam pe.
اگر آپ کے والد مرحوم علامہ ابو الفضل عباس اٹھایا کرتے تھے تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ اسی فخر کے ساتھ اس علم کو اٹھائے یہ ویلیوز ہیں ہماری جنہیں ہمیں منتقل کرنا ہے اپنی نسل میں تاکہ ہمارا دین باقی رہے عزاداری امام مظلوم حیات ایمان ہے ہمارا ایمان برقرار ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بنیاد پہ
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کے اوپر تاکید کی جائے اور اس کو اہمیت دی جائے کتنی اہمیت دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام کتنی اہمیت دیے اس کام کو یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب امام مظلوم کو کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کی گود میں لا کے دیا گیا امام حسین کی ولادت ہوئی اور پیغمبر کی گود میں لا کے امام حسین کو دیا گیا پیغمبر اکرم نے دائیں کان میں اذان کہی بائیں کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد گریا کرنا شروع کر دیا یہ بھی ولادت ہے حسین ابن علی کا وقت ہے
پیغمبر نے گریا شروع کر دیا معلوم ہوا کہ بکا علی الحسین حسین پر گریا کرنا سنت الہی اور عبادت خداوند ہے یہ بھی ہماری ویلیو ہے جس کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے بچوں تک کہ ہمارے بچے بھی فخر محسوس کریں حسین پر گریا کرنے میں یہ آنکھیں جو کہ حسین ابن علی پر گریا کرتی ہیں یہ آنکھیں فخر اور مفتخر ہوں گی روز قیامت اہل بیت کے سامنے کیونکہ آپ نے سنت رسول اور سنت علی اور سنت فاطمہ الزہرا اور سنت ائمہ اور سنت شہدا اور سنت صالحین پہ عمل کیا
لہذا اس کو جاری رکھنا ہے پیغمبر اکرم تشریف فرماتے ہیں اور آپ کے آغوش میں آپ کے صاحبزادے جناب ابراہیم اور امام مظلوم امام حسین علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل نے نازل ہو کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ون ہیز ٹو اسٹے اینڈ ون ہیز ٹو گو ان دونوں میں سے ایک کو مر جانا ہے اور ایک کو رہنا ہے باقی اب یہ چوائس آپ کی ہے اختیار آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اختیار کریں جس ایک کو رہنا ہے وہ آپ چوز کر لیں تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ حسین رہے اور ابراہیم چلے جائیں یہ مفہوم ہے اور جب سبب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حسین کو رکھا اور ابراہیم کو مرنے دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم مریں گے تو میری دل شکنی ہوگی مگر اگر حسین مرتے ہیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا اگر حسین مرتے ہیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا کتنی پرواہ ہے کتنی پرواہ ہے پیغمبر اکرم کو فاطمہ تو زہرا کی کہ فاطمہ کی دل شکنی نہ ہونے پائے
کچھ ہو جائے مگر فاطمہ کا دل نہ ٹوٹے چنانچہ حسین باقی رہے تو مولا امام سید الشہداء کے سلسلے میں سب سے پہلی قربانی تو خود پیغمبر نے پیش کی کربلا سے پہلے سب سے پہلی قربانی خود رسول نے پیش کی حسین کے لیے تو حسین کے راستے میں قربانی پیش کرنا اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ سنت رسول ہے پیغمبر اکرم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے 70 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دہرائے جا رہے ہیں
جب حسین ابن علی پشت رسول پہ آ گئے تو اب پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر گئے
معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کی بنیاد پر حسین ابن علی کی خاطر شریعت کا حصہ بن گیا کہ 70 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی قیامت تک کہا جا سکتا ہے، شریعت کا حصہ بن گیا.
ملاحظہ فرمائیں کتنی تعظیم ہے حسین کی پیغمبر کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں.
یہ ہماری ویلیوز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. لہذا بچوں کو گریہ کرنا آنا چاہیے اور اس کو ایک ویلیو سمجھنا چاہیے، فخر سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اہل بیت کے اوپر امام حسین پہ آنسو بہائے ہیں. یہ سرمایہ حیات ہے ہمارے لیے، یہ سرمایہ ہمارے عرفا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض ملائکہ کو کہ پارورا بہشتی پارورا لیے ساتھ کھڑے ہیں، اور عزادارہ نے امام مظلوم کے آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں ان کو قارورے میں اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو لے کے بہشت کی طرف جا رہے ہیں. یہ آنکھوں سے دیکھا ہے بعض عرفا نے جن کی نگاہوں کے سامنے حجابات نہیں ہوتے گناہ سے پرہیز کرنے کی خاطر. لہذا یہ آنسو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سرمایہ حیات ہے. یہ سرمایہ حیات ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے ہمیں. کتنا گریہ کیا پیغمبر اکرم نے، کتنا گریہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ یہ اشقیا میں سے تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو حسین ابن علی کا سر لے کے یزید کی سب جا رہے تھے، اور شام کے قریب جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے وہاں قیام کیا رات میں، کیونکہ یزید کی طرف سے شہر کو سجایا جا رہا تھا، سجاوٹیں ہو رہی ہیں، شہر کو تیار کیا جا رہا تھا. چنانچہ ہمیں ٹھہرنا پڑا، رات گزارنی پڑی، سر کو ہم نے ایک نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور ہم رات میں ٹھہر گئے. اب رات میں میں نے کیا دیکھا، رات میں دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آواز آ رہی ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں کہ انبیاء تشریف لا رہے ہیں اور انبیاء کے آنے کی کیا اعلان کیا جا رہا ہے. آدم آپ بھی تشریف لائیے، نوح آپ بھی تشریف لائیے، ابراہیم آپ بھی تشریف لائیے، انبیاء کے نام لیے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ پیغمبر خاتم کا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی تشریف لائے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایک آواز آئی کہ بھائی ابراہیم دیکھیے میرے میوائے دل کے ساتھ کیا کیا، بھائی موسیٰ دیکھیے میرے میوائے دل کے ساتھ کیا کیا. یہ مفہوم و مضمون روایت ہے. تو چنانچہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور جناب زہرا اور امیر المومنین کی کیا کیفیت ہے حسین ابن علی کے حوالے سے. اس پورے سفر کربلا و شام کے دوران امام صادق کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شاعر اہل بیت، کوئی اہل انسان آتا تھا تو میرے مولا پردہ لگوا دیا کرتے تھے، پردہ آویزہ ہو جاتا تھا. بیبیاں گھر کی اس سمت میں بیٹھی ہیں، خواتین مخدرات، اور امام فرماتے تھے کہ اس شاعر اہل بیت سے کہ وہ ذکر فرمائے، اور وہ اپنا قصیدہ اپنا ذکر کرتے تھے. یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا کہ امام صادق مجلس کے دوران کھڑے ہو گئے، مجلس کے دوران میرے مولا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے جہاں جہاں جوتے رکھے ہوئے تھے، جوتوں کے کنارے، جوتوں کے قریب جا کے میرے مولا کھڑے ہو گئے، اپنی عبائے مبارک کو بچھا دیا اور مولا کھڑے ہو گئے. عجیب یہ کیفیت ہے. چنانچہ بعد میں پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا، ارے مولا آپ مجلس کے دوران کھڑے کیوں ہو گئے، اپنی ابا کو وہاں جا کے کیوں بچھایا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ ارے کہا کہ میری مادر گرامی فاطمہ اس بزم میں آئی تھی، ماں کے احترام میں میں کھڑا ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلاها پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما.
تمام مومنین کی وظائف شریعہ تمام مومنین کو وظائف شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، باعلہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے، باعلہ ہمیں روز قیامت اور قبر میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ کر، وعجل اللهم فرج بقيتك واجعلنا من انصاره واشياعه واتباعه واعوانه بجاه محمد واله الطاهرين يا حسين.